إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں, ہر انسان چاہتا ہے کامیاب ہو, لیکن کامیابی کے بارے میں یا تو واقعی اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کامیابی کیا ہے, یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کامیابی کے لیے جو قیمت دینی پڑتی ہے وہ نہیں دے پاتا ہے. کامیابی جاننے کے بعد واقعی وہ اس کے لیے جو اصول اور ضوابط اور اس کے لیے جو راستہ ہے اس کو اختیار نہیں کر پاتا ہے. لہذا ایک انسان کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں, پہلے تو وہ جانے کہ واقعی کامیابی کیا ہے, پھر اس کے بعد یہ جانے کہ کامیابی کے لیے وسائل اور ذرائع کیا ہیں, اس کے کیا مینس ہیں, کون سا راستہ کامیاب کراتا ہے, پھر اس کے بعد پوری طاقت لگا کر رکاوٹوں کا پار کرتے ہوئے وہ اسی راستے پر جمے رہے اور چلتا رہے تو کامیاب ہو جائے گا. پچھلے دروس میں موجودہ دور کے حالات اور انسان کی کمیاں کمزوریاں اور ہمارے معاشرے کا بگاڑ اور اس کے اندر کامیاب ہونے کے لیے سب سے طریقے جو کچھ بھی ہم نے دیکھے وہ میں سمجھتا ہوں سب کو یاد ہوگا. آج اسی سے آگے بڑھ کر ہم کچھ باتیں مزید دیکھیں گے اور اس میں دو اعتبار سے ہم اس کو تقسیم کریں گے, ایک آخرت کی کامیابی, دوسرے دنیا میں کامیابی. آخرت کی کامیابی کے اعتبار سے مستقلاً پچھلے دروس میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی نیک اعمال کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, بشرطے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہو, تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہتر زندگی عطا فرمائے گا اور آخرت میں اس کے بہترین اعمال کا اجر اور ثواب اور بدلہ اللہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا. لہذا کامیاب ہونے کے لیے بنیادی چیز اس آیت کے ذریعے سے معلوم ہوئی کہ ایک انسان ایمان اور عمل صالح کا اہتمام کرتا ہے تو کامیابی اس کے لیے مقدر ہے. اسی لیے دو باتیں اللہ تعالی نے فرمائی, من عمل صالحا, جو نیک عمل کرے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, من ذکر او انثى, ذکر ہو مرد یا انثى عورت ہو, وہ مؤمن, بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو. تو کامیابی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, ایک ایمان اور دوسرے نیک اعمال. یہ چیز دنیا میں بھی انسان کو کامیاب کراتی ہے اور آخرت میں اس پر کامیابی یقینی ہے. اس سلسلے میں بنیادی چیز جو جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ انسان کے کردار پر ایمان کا کیا اثر پڑتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے ایمان عمل صالح پر ایمان کی بنیاد پر کیا وعدہ ہے. ایک حدیث دیکھ کر اس کو ہم سمجھتے ہیں, پھر اس سے آگے ہم بڑھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ لا یظلم, ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنا, اللہ تعالی ایمان والے سے اس کی نیکی کے سلسلے میں ظلم کا معاملہ نہیں کرتا ہے. یعنی ایک ایمان والا اگر نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کے بدلے میں اللہ کے ہاں سے ظلم کا معاملہ نہیں ہوتا ہے, یعنی اللہ کسی کی نیکی کو برباد نہیں کرتا ہے. جو بھی ایمان والا بھلائی کا کوئی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں ہرگز بھی ناانصافی نہیں کرتا ہے. یعطا بہا فی الدنیا, دنیا میں اس نیکی کے بدلے اس کو عطا کیا جاتا ہے, اس بھلائی کے بدلے میں دنیا میں بھی اس کو عطا کیا جاتا ہے. ویجزا بہا فی الآخرہ, اور آخرت میں بھی اس کی اس نیکی کی جزا اس کو دی جائے گی. تو یہاں پر اس حدیث میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے بدلے میں مومن کے لیے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی وعدہ رکھا ہے. پھر سے میں حدیث پڑھتا ہوں، ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنا، اللہ تعالی مومن سے اس کی نیکی کے سلسلے میں ظلم کا معاملہ نہیں کرتا ہے، ناانصافی نہیں کرتا ہے، نیکی برباد نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو دنیا میں بھی اس کے بدلے ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو جزا ملے گی. تو دنیا اور آخرت دونوں میں نیکی کا بدلہ ملتا ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکیوں کے بدلے میں صرف آخرت میں اللہ تعالیٰ اجر ثواب اور جنت عطا فرمائے گا. حدیث ہی بتا رہی کہ نہیں، بلکہ نیکی کی جو شروعات آدمی دنیا میں نیکی کرتا ہے اس کی جزا کی شروعات دنیا ہی سے ہو جاتی ہے. ایک آدمی جب بھلائی کرتا ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے. کبھی اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، کبھی اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، کبھی اس کی صحت میں برکت ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس سے مصیبت اور بلا کو ٹال دیتا ہے، کبھی اللہ کوئی اور چیز اس کو عطا کرتا ہے. لیکن ہر مرتبہ اللہ کی طرف سے اس کو خبر نہیں آتی کہ اللہ نے کیا دیا. کسی چیز پر یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے کہ فلاں نیکی کے بدلے میں تجھ کو یہ دیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو عطا کرتا رہتا ہے. اور بعض اوقات مومن کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، کئی بلائیں اس سے ٹل جاتی ہیں اور وہ جان بھی نہیں رہا ہوتا کہ واقعی یہ بلا اس سے ٹلی ہے. یہ اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات بتلائی کہ اللہ تعالیٰ مومن کی کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے، اس پر نیکی کے معاملے میں ظلم نہیں کرتا ہے. دنیا میں بھی یعطا، یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک عطا اور ایک جزا. یعطا بہا فی الدنیا، دنیا میں اس کو اس کے بدلے میں عطا کیا جاتا ہے، دنیاوی نعمتیں یا علم بھی عطا کیا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ صرف مادی نعمتیں اس کو دی جائیں، معنوی نعمتیں بھی اس کو دی جا سکتی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنۃ، جو لوگ بھلائی کریں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھلائی ہے. اس کی تفسیر میں اور اس طرح کی دوسری آیتیں ہیں، اس میں علماء نے بات بتائی ہے کہ جب ایک آدمی بھلائی کرتا ہے تو اس بھلائی کے نتیجے میں اور بھلائی کی توفیق بھی اس کو ملتی ہے. کبھی اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، کبھی اس کو نیکیوں کی مزید توفیق ملتی ہے، کبھی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو مال عطا فرماتا ہے، کبھی اولاد، کبھی عزت، کبھی عہدہ، کبھی رزق، کبھی بہت ساری چیزیں دنیا میں اللہ اس کے بدلے دیتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ نیکی کے بدلے میں صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی ملتا ہے. لہذا آدمی کو نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان نیکیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کو، مومن کو کامیاب کرتا ہے. لیکن یہ وعدہ مومن کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا. لیکن جہاں تک کہ اس آدمی کا معاملہ ہے جو ایمان نہیں لاتا ہے، جو انکار کرتا ہے، اس کو جو بھی نیکیاں اس نے اللہ کے لیے کی ہیں ان کے بدلے دنیا میں اس کو کھلا پلا دیا جاتا ہے. يُطْعَمَ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، جو نیکیاں اس نے کی ہیں اس کے بدلے دنیا میں اس کو کھلا پلا کے معاملہ رفع دفع کر دیا جاتا ہے. اللہ کسی کی کوئی چیز باقی نہیں رکھتا ہے کہ قیامت کے دن وہ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں نے اتنی ساری بھلائیاں کی تھی اس کا کام ملا، تو دینے والا ہے تو مجھ کو نہیں دیا تجھے. تو وہ کوئی بھی آدمی اللہ کا انکار کرنے والا قیامت کے دن کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نہیں بول سکتا ہے کہ تو نے مجھ کو کچھ نہیں دیا، میں نے اتنی بھلائیاں کی اور تیرے پاس بھلائی کے بدلے کچھ نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں بول سکتا ہے. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، جو کافر ہوتا ہے، انکار کرنے والا ہوتا ہے، جو ایمان نہیں لایا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی نیکیوں کے بدلے اس کو کھلا دیتا ہے. کھلانے سے مراد یہاں پر دنیا کی نعمتیں اس کو عطا کرتا ہے. حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ، یہاں تک کہ جب وہ دنیا میں، دنیا سے آخرت کی طرف لوٹایا جاتا ہے، لم تکن له حسنۃ یجزا بها، اس کے پاس کوئی اب ایسی نیکی بچتی نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے، اس لیے کہ اس کا بدلہ دنیا میں دیا جا چکا ہے. تو معلوم ہی ہوا کہ نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا ہے. لیکن چونکہ آخرت پر ایمان لانے والا، آخرت میں بھی اس کو نیکی دی جاتی ہے، اس کو جزا دی جاتی ہے، لیکن جو آدمی آخرت پر، اللہ پر، دین پر ایمان نہیں رکھتا ہے، لہذا اس کو دنیا ہی میں دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کو نہیں ملے گا۔ تو ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ ایمان ایک انسان کو دو کامیابیوں کا حقدار بناتا ہے، اور ایمان سے محرومی بڑی کامیابی سے محروم کر دیتی ہے۔ دنیا کی کامیابی ہے، چاہے آپ کوالٹی کے اعتبار سے دیکھیں، کوانٹیٹی کے اعتبار سے دیکھیں، ڈیوریشن کے اعتبار سے دیکھیں، تینوں اعتبار سے آپ دیکھیں۔ کوالٹی کے اعتبار سے دنیا کی چیزیں گھٹیا ہیں، یہ اعلیٰ اس لیے لگتی ہے کہ آخرت سامنے نہیں ہے۔ ایک آدمی گھٹیا چیزوں کو دیکھتے دیکھتے زندگی گزارے، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ گھٹیا ہے۔ کیوں؟ آدمی کو جب تک وہ کمپیئر نہیں کرتا ہے تب تک یہ فرق نہیں معلوم پڑتا ہے۔ وبضدها تتبین الاشیاء، چیزوں کی جب ایک آدمی اس کی اپوزٹ سمجھتا ہے تبھی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اتنی قیمتی ہے۔ اور چیزیں جب آدمی ایک دوسرے سے لگا کے جوڑ کے دیکھتا ہے تبھی تو معلوم پڑتا ہے۔ دکان میں آپ جائیں اور آپ کے سامنے ایک ہی کپڑا رکھا ہوا ہے، موبائل کی دکان میں جائیں ایک ہی موبائل سامنے رکھا ہوا ہے، آپ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ایک ہی چیز آپ کے سامنے اچھی لگے گی کیونکہ آپ نے اس کو دوسری چیز سے موازنہ اس کا نہیں کیا ہے۔ جب آدمی واقعی موازنہ کرتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو میں زندگی بھر اعلیٰ سمجھتا رہا وہ گھٹیا تھی، میں نے کبھی اعلیٰ دیکھا ہی نہیں۔ تو چونکہ آخرت ہم سے چھپی ہوئی ہے اس لیے دنیا بہت اعلیٰ دکھائی دیتی ہے۔ جیسی آخرت سامنے آئے گی آدمی واقعی سمجھ جائے گا کہ دنیا کی چیزیں بہت گھٹیا تھیں۔ اب ایک تو مشاہدے کے ذریعے سے آخرت معلوم ہوتی ہے، اور ایک ایمان کے ذریعے سے آدمی کو آخرت سمجھ میں آتی ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جو آخرت دیکھے گا، جنت دیکھے گا، تب سمجھ میں آئے گا اس کو اوہ یہ کتنی اعلیٰ ہے۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جو دنیا ہی میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اتنا پختہ یقین رکھے کہ اس کے لیے دیکھنا اور نہیں دیکھنا برابر ہو جائے۔ وہ کہہ نہیں، ہمارے نبی نے بتایا نا بہت بہتر ہے کا مطلب بہت بہتر ہے، دنیا اس کے مقابلے میں گھٹیا ہے۔ اتنی خبر تو ہم کو ہے کہ دنیا گھٹیا ہے اور آخرت اعلیٰ ہے۔ یہ علم ہی ہمارے لیے مشاہدے کا بدل بننا چاہیے، اس کو یاد رکھیے۔ اتنی خبر ہم کو ہے کہ دنیا گھٹیا ہے اور آخرت بہتر ہے، یہ علم ہی ہمارے لیے آبزرویشن، تجربہ، مشاہدے کا بدل بن جانا چاہیے۔ اتنا معلوم ہے ہم کو کافی، ہمارے لیے دیکھنے کی ضرورت نہیں آخرت کو۔ اگر دیکھ کے سب مانتے تو پھر ایمان کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ جانور بھی جب دیکھ لیتا ہے نقصان ہے تو بچتا ہے، جانور بھی جب دیکھتا ہے کہ یہاں پر اس کے لیے چارہ رکھا ہوا ہے تو بڑھتا ہے۔ دیکھ کے تو جانور بھی مانتا ہے، اصل کمال یہ کہ بن دیکھے آدمی مانے، اسی کا نام ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے جو دیکھ کے ایمان لائیں۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب آج ہم نے دیکھ لیا، ہم کو یقین آ گیا، ہم نے سن لیا، اب واپس لوٹا دے، اب ہم یقین کر کے آتے ہیں۔ اب یقین تو کوئی بھی کرے گا، اب تو جاہل بھی یقین کرے گا، اب نہیں ماننے والا بھی مانے گا، ساری چیزیں سامنے ہیں۔ لیکن جب چیزیں سامنے نہیں ہیں اور نبی کی خبر ہے، وہ بھی 1400 سال پرانی، اس زمانے میں جب لوگ اونٹوں پہ سواری کرتے تھے، پڑھے لکھے دور میں، اس کو ماننا یہ آدمی کے لیے واقعی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان پختہ ہے۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو ایسے زمانے میں بھی چل سکتا تھا جب لوگ ان پڑھ تھے، اور ایسے زمانے میں بھی چل رہا ہے جس میں لوگ پڑھے لکھے ہیں، یہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوا ہے۔ اسلام ابھی بھی چاہے عقائد کے اعتبار سے ہو، یا احکام کے اعتبار سے ہو، یا اخلاق کے اعتبار سے ہو، آداب کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، اسلام کی کوئی چیز آج آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ اسلام کا کمال ہے۔ بہرحال تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک آدمی جب اس کے پاس ایمان ہے، اس ایمان کے نتیجے میں جب وہ عمل کرتا ہے، بھلائیاں کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں اس کو نہیں دیتا ہے بلکہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ تو ایمان دو کامیابیوں کا ذریعہ ہے، اور ایمان سے محرومی ہو سکتا ہے آدمی دنیا میں کامیاب ہو جائے۔ اس نے گول بنایا اپنے لیے کہ کوئی کمپنی کا اس کو سی ای او بننا ہے، کوئی کمپنی کا ڈائریکٹر بننا ہے، اس کو کوئی بڑا نوبیل پرائز حاصل کرنا ہے، یا کچھ بھی کرنا ہے اس کو۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی زندگی کے لیے ٹارگٹ بنائیں اور اس کو اچیو بھی کریں، اس کے اعتبار سے وہ کامیاب ہے۔ بھلائیاں کریں، لوگوں کے لیے اچھا سلوک ان سے کرے، ان کی مدد کرے، دنیا میں اس کے بدلے مل جائے گا. اور کئی لوگوں کو ملا. انسان کے لیے بہت بڑی چیز ریکگنیشن ہوتی ہے، اس کو پہچانا جائے، لوگ اس کو جانیں. شہرت مال سے بھی بڑھ کے ہوتی ہے، شہرت مال سے بڑھ کے ہوتی ہے. بہت سے لوگ مال ٹھکراتے ہیں شہرت کے لیے، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو دنیا میں جو لوگ دنیا کے لیے کرتے ہیں، ایمان نہیں، نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ آخرت کو مانتا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، ایمان نہیں ہے. دنیا میں اس نے بہت بھلائیاں کی، لوگ اس کو جاننے لگتے ہیں، اس کو شہرت ملتی ہے، لوگ اس کے آگے جھکتے ہیں، اس کے سر پہ، اس کے پاؤں کے اوپر اپنے سر رکھتے ہیں، لوگوں کے درمیان وہ اونچا بن جاتا ہے. لیکن یہ دنیا تک ہے. کبھی دنیا میں مال مل جاتا ہے، کبھی عہدہ مل جاتا ہے، کبھی کچھ مل جاتا ہے. لیکن جیسے ہی دنیا سے نکل کے آخرت میں گیا، ساری کامیابی ختم، اب کچھ نہیں. کہ اللہ میں نے اتنا سب کچھ کیا، تو نے دنیا کے لیے کیا؟ آخرت کے لیے نہیں. تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو دنیا کے لیے کیا؟ دنیا میں تجھ کو مل گیا، اب نہیں، تیرے پاس ایمان نہیں ہے. ایمان ضروری ہے، ایمان ضروری ہے. تو ایک آدمی دنیا میں بھی، آپ دیکھیے مثال کے طور پر ایک بڑی کمپنی ہے، اس کے مزدور کام کر رہے ہیں، پتھر اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، سب کچھ کام کیا انہوں نے، عمارت بنائی. اب شام ہو گئی، پہنچ گئے کانٹریکٹر کے پاس، لاؤ صاحب ہماری تنخواہ، آج دن بھر کی محنت، برابر وہ نام کے آگے دیکھتا رہتا، فلاں 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 فلاں، جتنے لوگ ہیں سب کو دیتا ہے. ایک آدمی آیا، میں نے بھی کام کیا، تو آفیشیل نہیں ہے، تو اپنے طور پر کیا، تو پہلے آگے مجھ سے ملا نہیں، تو نے کام میرے لیے کام کر رہا ہے، تو اس کمپنی کے لیے کام کر رہا ہے نہیں، تو اپنے طور پر کچھ بھی کرتا رہا، تو تیرے حساب سے تو نے کیا ہے، پہلے تھوڑی تو نے کیا ہے، تو دن بھر کام کرتا رہا، تو آج اگر مینشن کرتا کہ میں آپ کا آدمی ہوں، میں کام کرنا چاہتا ہوں، اس کو اگر ہم آفیشلی رکھتے مزدور کے طور پر، تو اس کو ملتا ہے. تو کہیں بھی کام کر کے آئے گا تنخواہ دو، نہیں مل سکتا ہے. ایمان لائے بغیر، اللہ کے ہاں ایمان لائے بغیر نیکیاں مقبول نہیں، نہ دنیا کی کامیابی نہ آخرت کی. دنیا میں دنیا کی کچھ چیزیں دے دلا کے اللہ چھٹی کر سکتا ہے، کبھی ملتا ہے، کبھی نہیں بھی ملتا ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان کے بغیر نہ دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں. لیکن اللہ تعالیٰ اگر ایمان کے بغیر کامیابی دے گا بھی، تو وہ دنیا کی کامیابی ہوگی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اصل میں دیکھا جائے تو آخرت کوانٹیٹی، کوالٹی اور ڈیوریشن تینوں کے اعتبار سے اعلیٰ ہے. وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہونے والی ہیں، وہاں کی اعلیٰ ترین نعمتیں ہیں، اور بہت ملے گا، بہت زیادہ ملے گا. انسان جتنا چاہے گا اس سے زیادہ وہاں پہ ملے گا، یہاں جتنا چاہتا ہے اس سے کم ہوتا ہے. دنیا میں انسان کی حاجت کے مطابق ہے، چاہت کے مطابق نہیں ہے. اس کو یاد رکھیے، دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں بہت ہے، لیکن دنیا میں انسان کی حاجت، ضرورت، چاہت کے مطابق سب ہے. دنیا میں حاجت کے مطابق ہے، لیکن اس کی جو خواہشات ہیں، جو چاہتا ہے وہ کہ یہ ملے، دنیا میں وہ نہیں ہے، وہ آخرت میں ہے. سب سے بڑی چیز انسان چاہتا ہمیشہ موت نہیں آئے، اس کو کبھی ناکام نہیں ہو، اس کی چیزیں خراب نہ ہوں، اس کی چیزیں ختم نہ ہوں. یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کے لیے فنا مقدر ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے. کل من علیہا فان، دنیا والے بھی فنا ہونے والے ہیں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اللہ کے پاس جو ہے باقی رہنے والا ہے. تو یہاں کے لیے فنا ہے، وہاں کے لیے بقا ہے. ایک آدمی فانی کے لیے ساری کوشش کرے، اپنی عمر فنا کر دے، اور باقی کے لیے کچھ بھی نہ کرے، جہالت کسی کو کہتے ہیں، اور فیلئر اس کو کہتے ہیں. ناکام وہ ہے جو دنیا کا کامیاب ہو اور آخرت کا ناکام. کامیاب وہ ہے جو آخرت کا کامیاب ہو. دنیا میں کامیابی ملے نہ ملے یہ آپشنل ہے، وہ ہمارے لیے ضروری ہے. وہاں اگر ناکام ہوگا کا مطلب ہمیشہ کے لیے ناکام. یہاں ناکام ہوا، ایک آدمی غریب ہے، کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، گھر ایک دم شیڈ میں رہتا ہے، اور بچوں کے لیے کپڑے نہیں، پیون لگے ہوئے ہیں، اور جاب اچھا نہیں، اور بیمار رہتا، اور بیوی کے پاس بھی اچھے کپڑے نہیں، زیور نہیں. ٹھیک ہے، کب تک؟ مرنے تک. مر گیا کا مطلب اس ناکامی سے نکل گیا. اگرچہ یہ بھی ناکامی نہیں ہے، لیکن مان لیجیے دنیا اعتبار سے ناکامی، اس سے نکل گیا، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب. تو یہ فیلئر بھی اگر ہے ٹیمپرری ہے، لیکن ایک آدمی یہاں پر سب کچھ ہے، کامیاب ہے، دین نہیں ہے، آخرت نہیں ہے. سب کچھ پایا جو جی میں آیا, کھایا پہنا اڑا گھر اچھا گاڑی موٹر سب, مر گیا اس کے بعد, ایمان نہیں دین نہیں. اب وہاں جا کے ہمیشہ کی ناکامی ہے. تو اصل کامیابی اور ناکامی وہ ہے یہ نہیں. یہاں اگر آدمی ناکام بھی ہو جاتا ہے تب بھی کوئی غم کی بات نہیں ہے. کوئی آدمی سوچے میں اتنا دین پہ چلتا ہوں کب آئے گی کامیابی, کوئی ڈیٹ تو معلوم پڑے تب, کم سے کم صبر آدمی کو ہو کہ اللہ کب تک یہ مسائل, کب تک بیماری, کب تک بھوک, کب تک جاب لیسنس, کب تک پریشانی, کب تک نکاح نہیں ہو رہا, کب تک کیا معاملہ. تو آدمی ہمت نہیں ہارے. آدمی بات یاد رکھے دنیا میں اگر نہیں بھی ملتا ہے تو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کچھ نہ کچھ دے گا, آگے فیوچر میں یا پھر آخرت میں. یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیے, اب بات بڑھ جائے گی, لیکن یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیے ان کی لائف, اگر کوئی آدمی سورہ یوسف اگر پڑھے کبھی انشاءاللہ تفصیل بھی اس کے ہم لیں گے, لیکن سورہ یوسف کو اگر آپ دیکھیں, یوسف علیہ السلام باپ کے بہت شہید تھے, ایک دم نے پالے باپ پوری جان نشاور کرنے والا, وہ بھی نبی یہ بھی نبی, اور ایک دم دیندار گھرانا, لیکن بیٹے دوسرے بھائی ٹھیک نہیں. اب کیا ہوا, دیکھا باپ اس کو بہت چاہتا ہے, والد صاحب کی بہت محبت ہے ان کے اوپر, ہم چونکہ ہمارے اعمال بھی ویسے ہے نہیں اس لیے ان کی طرف زیادہ توجہ ہے. اب لے جا کر ان کو کنویں میں ڈال دیا, پوری پلاٹنگ کر کے پلاننگ کر کے, اب باپ سے جدا ہو گئے, قافلہ آیا قافلہ اٹھا کے لے گیا غلام, ان کو غلام بنا دیا, بازار میں لے کے بیچ دیا, بک گئے. عزیز مصر کے یہاں پر آئے کچھ دنوں, وہاں رہے, عزیز مصر کی بیوی کا دل الٹا ہو گیا, لیا تھا ان کو بیٹے کے طور پر لیکن ان کی خوبصورتی دیکھ کے پاؤں پھسل گیا, اب ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی, اور اگر یعنی پوری کوشش کی لیکن وہ اس کے دھوکے میں نہیں آئے. وہ تقوی والے تھے, وہ اللہ دیندار انسان تھے, نوجوان تھے لیکن تقوی والے تھے, دوڑے باہر کی طرف, اس نے پیچھے سے پکڑا, اب سارا کیس ہوا, کہا کہ نہیں یہی ذمہ دار ہے, اسی نے مجھ کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا, میرے پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, کسی طرح سے جھوٹ موٹ کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا. آپ سوچیے پورا جو معاملہ ہے, باپ سے جدا ہونا, کنویں میں جانا, غلام بن کے بکنا, پھر کسی کے گھر میں رہنا, پھر جھوٹی تہمت لگنا, جیل میں جانا, فیلئر. اگر دنیا میں آج کسی کے ساتھ یہ سب ہو جائے تو کہے گا کیا فائدہ نیک بن کے. لیکن اس کے بعد میں کچھ ایسا ہوا, جو قیدی تھے دو ان کے ساتھ میں جیل میں, انہوں نے خواب دیکھا, انہوں نے خواب کی تعبیر بتا دی, وہ اپنے اپنے گھر کو چلے گئے, ایک تو قتل ہو گیا اس میں اس کو سزا ہوئی, دوسرا بادشاہ کے یہاں جا کر اس کو شراب پلانے والا بنا. اب بادشاہ کو اللہ نے خواب دکھایا, اس کے خواب میں جو بات آئی کوئی جواب نہیں دے سکا. اب یہ جو اس کا آدمی تھا, اس نے کہا ایک آدمی بتاتا ہوں وہ صحیح بتائے گا آپ کو, خواب کی میری تعبیر جیسی بتایا تھا ویسا ہی ہوا, آپ کی بھی خواب کی تعبیر وہ بتا سکتا ہے. اب جا کر جب ان کے پاس پہنچے انہوں نے کہا نہیں, مجھ کو پوری شرطیں اپنی رکھی, اور اس کے بعد میں کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض, مجھ کو اپنی جتنی بھی خزانے ہیں زمین کے ان سب کے اوپر مجھ کو ذمہ دار بناؤ تو ساری بات آگے بڑھے گی. بادشاہ نے بنا دیا. دیکھیے یعنی فیلئر فیلئر فیلئر, ناکامی تکلیف مصیبت مصیبت مصیبت, ایک دم بڑی کامیابی, ایسا ہو سکتا ہے. دین پر رہنے والا آدمی آج نہیں تو کل کامیاب ہوگا. آدمی کو یاد رکھنا چاہیے, بہت سارے لوگ دین پہ چلتے ہیں, بولتے ہیں کیا فائدہ, جھوٹ نہیں بولنا, چوری نہیں کرنا, دھوکا نہیں دینا, ایسا نہیں کرنا, ویسا نہیں, نگاہ کی حفاظت سب مصیبت ہو گئی ہے. پہلے اچھا تھا, پیمنٹ بھی زیادہ تھی, جاب بھی ایزیلی مل جاتا تھا, سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا, اب جب سے دین پہ آیا ہوں تو ساری مصیبتیں شروع ہو گئی ہیں. تو جیسا پہلے تھا ویسے چلو, اللہ سے توبہ کرتے رہیں گے, کچھ نہیں ہوا تو لاسٹ ایک ڈیلیٹ بٹن تو ہے نا اپنے پاس, توبہ, اللہ معاف کر دے جو کچھ بھی ہوا. تو بہت سارے لوگوں کا یہ دین ہوتا ہے کہ سارے گناہ دن بھر کرو اور آخر میں توبہ کر لو, بس ہم توبہ والے دین پہ ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ ٹھیک ہے اللہ اس کو بھی معاف کرتا, ہم یہ نہیں کرتے کہ کہتے کہ معاف نہیں کرے گا اللہ. کوئی آدمی چار زندگی بھر گناہ کرے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ کرے, اس کی مرضی ہے. لیکن ایک آدمی ایسا کیوں رہے, اتنا کم ہمت کیوں رہے, وہ ہمت کرے اور اللہ کے لیے دنیا میں تھوڑی بہت تکلیف اٹھا لے. کبھی بیوی کے لیے اٹھاتا ہے, کبھی بچوں کے لیے, کبھی رشتہ داروں کے لیے, کبھی اجنبی آدمی کے لیے, کبھی دوست احباب کے لیے, اللہ کے لیے کیوں نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار نہیں کہ ہم اس کے لیے بھی کچھ قربانی دیں؟ کیا اللہ اس کا حقدار نہیں کہ ہم اس کے لیے بھی کچھ تکلیف اٹھائیں؟ ساری نعمتیں اس نے دی ہیں، اگر اس کی خاطر تھوڑی سی نعمتوں سے محرومی ہم کو ہوتی تو مسئلہ کیا ہے؟ دین زندگی میں ہونا چاہیے، اگر دین ہوتا ہے آج نہیں تو کل، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. اور دنیا میں ملنے والی چیز صرف پیسہ نہیں ہے، اور بھی تو کچھ چیزیں ہیں، دل کا سکون ہے مثال کے طور پر، ایک سب سے بڑی چیز ہے جس کو پیسے والے بھی تلاش کر رہے ہیں، ان کو نہیں مل رہا ہے. تو یہ سکون اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. تو اللہ سے جڑے بغیر، اللہ سے تعلق کے بغیر سکون نہیں مل سکتا ہے. بہرحال تو اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، صفت الباب کتاب صفت القیامہ میں. اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ملتی ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو دنیا میں مل جائے گا جو ملنا ہے، آخرت میں نہیں. اس سے آگے آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان سے انسان کے کردار پر کیا اثر پڑتا ہے. دو چیزیں ہم دیکھیں گے، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور نیک اعمال. ایمان کے اعتبار سے انسان کے کردار پر ایمان کا کیا اثر پڑتا ہے. دو چیزیں بنیادی ہیں انسان کے کیریکٹر کو بنانے والی اور اس کے لیے بیسٹ موٹیویشن جس کو آپ کہیں، دو چیزیں ہیں، ایک امید اور ایک خوف. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ اچھا بنے، لوگ اچھے بنے، اس کے لیے بنیادی طور پر دو چیزیں لوگوں میں آنا چاہیے، ایک اللہ سے پانے کی امید، دو اللہ کی پکڑ کا خوف، ڈر. دنیا میں دیکھیے، ایک آدمی کسی کا کام کچھ کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میرا اس میں فائدہ کیا ہے. ایک آدمی اگر مثال کے طور پر اس کو معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی ہے رستے پہ پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے لے جاؤں، یہ بہت مالدار آدمی ہے، اگر اس کو میں اٹھا کے گاڑی میں بٹھا کے اس کے گھر تک پہنچاؤں، ایک ملین مجھ کو دے گا، خوش ہو کے. اب بتائیے، اس کو اٹھانے کے لیے پہنچانے کے لیے جھگڑا ہو جائے گا، لوگ لڑیں گے آپس میں، میں لے جاؤں گا، میں نے پہلے دیکھا، تو کیا بولیں گے، پہلے میں نے ٹچ کیا اس کو، پہلے میں نے دیکھا اس کو، میں لے جاؤں گا. کیونکہ اس کو معلوم ہے اس کی مدد کرنے میں اتنا بڑا فائدہ ہے. تو انسان کچھ بھی کرتا ہے تو کچھ پانے کے لیے کرتا ہے، اس کا ایک موٹیو ہوتا ہے، اس کے لیے ایک مطلوب چیز ہوتی ہے. اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ دنیا سے پار آخرت کو نگاہ میں رکھ کے آدمی بھلائی کرے. اس لیے کہ آپ دیکھیے، اگر یہ مینٹالٹی ہوگی تو جہاں کچھ نہیں ملتا ہے وہاں بھی آدمی کرے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی بہت غریب ہے اور اس کے پاس ملین اور بلین اور ٹریلین کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس گھر میں خالی ٹوٹے پوٹے برتن ہیں. اب ایک آدمی اس کے پاس جاتا ہے، دیکھتا ہے یہ بھوکا ہے، یہ پریشان حال ہے، بیمار ہے، اس کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کو دوائی دیتا ہے، اس کے بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھتا ہے. اس میں واقعہ میں ذکر نہیں کروں گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ یا دوسرے صحابہ کا، بہت بات طویل ہو جائے گی. لیکن اگر مان لیجیے کہ آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کے سامنے کیا موٹیو ہے، اس کو کیا ملنے والا ہے؟ یہ کچھ واپس دینے والا نہیں ہے، اور یہ کسی نیوز پیپر میں ایجنٹ بھی نہیں ہے، کوئی رپورٹر بھی نہیں ہے کہ جا کے بتائے کہ بھائی ہم فلاں نے ہم کو یہ کیا. رات کے اندھیرے میں ایک آدمی بھوکا پریشان حال اس کے پاس آتا ہے، اس کی مدد کی ضرورت ہے، اس کو کیا ملنے والا ہے؟ اگر ایک آدمی صرف دنیا کا سکسیس دیکھتا ہے اور ایک آدمی کے سامنے بس دنیا کی شہرت، مال اور ریٹرنز اس کے سامنے ہیں، تو ایسے لوگوں کا کون کام کرے گا جن کا کرنے والا کوئی نہیں، جن کے پاس بدلے میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر آپ دین کو نکال دیں، اگر آپ اللہ کا تصور، اللہ کا عقیدہ نکال دیں، اگر آپ آخرت کا عقیدہ نکال دیں، تو دنیا جنگلی جانوروں سے بھی زیادہ خونخوار بن جائے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی آدمی دیکھے گا کچھ ملنے والا نہیں، یہ بنیا والا لائف ہو جائے گی. ایک بنیا جو ہوتا ہے عام طور سے، کوئی دیکھتا ہے کہ اتنا جائے گا تو اتنا آئے گا، حساب کتاب کلیئر، ڈیبٹ کریڈٹ، اس کے پاس بالکل صاف ستھرا معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ ملے گا تو کچھ کروں گا. اور اس کی نگاہ اگر صرف دنیا پر ہو، اگر آخرت کو آپ اس کے عقیدے سے نکال دیں، دنیا میں اگر نہیں ملنے والا ہے تو بھائی ہم نہیں کر سکتے، کیوں؟ کچھ ملنے والا نہیں ہے. لیکن اگر اس میں آپ آخرت کا عقیدہ جوڑ دیں، اس میں اگر آپ میڈیا کو ہٹا کے اللہ دیکھ رہا ہے، سب سے بڑا وہ رب جس کو خوش کرنے سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، وہ خوش تو سب خوش، کسی اور کے سامنے فیمس ہونے کی ضرورت نہیں، اندھیرے میں بھی کوئی نیکی کر لی وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کے یہاں تو میرا مینشن ہو گیا، اس میڈیا میں میں آؤں یا نہیں آؤں اس کے پاس میرا تذکرہ ہو گیا، اس نے مجھ کو دیکھ لیا، ساری دنیا اسکرین پہ مجھ کو نہیں دیکھ رہی، میں کسی چینل پر نہیں آ رہا ہوں لیکن وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اگر اس کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے وہ ایسے مواقع پر بھی کرے گا جہاں کوئی پریز اور کوئی ریوارڈ نہیں ہے، اگر اللہ اور آخرت کا عقیدہ زندگی میں آ جائے تو ہر انسان وہاں بھی نیکی اور بھلائی اور احسان کا سلوک کرے گا جہاں کچھ بظاہر دنیا میں ملنے والا نہیں ہے، لیکن اگر یہ عقیدہ زندگی سے نکال دیجئے تو پھر آدمی برابر کیلکولیشن کے ساتھ کرے گا، کیا ملا، نہیں ملتا نہیں کرتا، تو ایک انسان بالکل مشین بن جائے گا، کہ آپ مشین پہ جاتے ہو، آپ نے ایک ڈالر ڈالا آپ کا وزن نکلا، اور ایک آپ نے نوٹ ڈالا 50 کا، جو بھی آپ کا کوکا کولا یا جو بھی آپ کو چاہیے آپ کو اس میں سے برابر نکل گیا، آپ کا کیک چاکلیٹ آئس کریم جو بھی آپ کو چاہیے، بٹن آپ نے نہیں ڈالا ذرا دیجئے نا پلیز، نہیں وہ مشین ہے، بہت بھوکا ہوں کچھ تو دو بھائی، نہیں وہ نہیں دے سکتا، وہ مشین ہے، اس لیے کہ آپ نے اس میں پیسہ نہیں ڈالا، اگر پیسہ آپ نہیں ڈالو گے تو چاہے آپ اس کو چومو یا آپ اس پہ مارو وہ نہیں دے گا، وہ مشین ہے، اس کے اندر جذبات نہیں ہے، انسان ایسا ہو جائے گا اور ہو جاتا ہے، یہ عقیدہ ہے یہ ایمان ہے جو ایک انسان کو دنیا کے پانے اور دنیا کے کھونے سے آگے بڑھا کر آخرت سے جب جوڑتا ہے، دنیا کی عزت اور شہرت سے ہٹا کے اللہ کے ہاں مقام جب اس کا تصور اس کو دیتا ہے، جب اس کا عقیدہ اس کو دیتا ہے، تب آدمی کچھ نہیں ملتا ہے تب بھی کرتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، سماج کی اصلاح میں صرف بہت بڑے بڑے کوٹیشنز اور بہت بڑے بڑے اس طرح کی چیزیں نہیں، سماج کی اصلاح میں انسان کو اعلیٰ بنانے میں دین اور عقیدے کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے، عقیدہ آپ اسے چھین لیجئے، اللہ اور آخرت پر ایمان چھین لیجئے، کچھ بھی نہیں بچتا اس کے پاس، لیکن عقیدہ اس کو آپ دیجئے وہ اچھا انسان بن جاتا ہے، بہرحال تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدے کا انسان پر کیا اثر پڑتا ہے، ایک واقعہ ہم اس کے سلسلے میں دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا، جہاں پر نہ کوئی میڈیا اور نہ کوئی ریوارڈ، ایسی صورت میں ایک واقعہ ہم دیکھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتى رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ اصابنی الجہد، اللہ کے رسول مجھ کو بھوک نے پریشان کر دیا ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں، اصابنی الجہد فارسل، اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کس واقعے میں کئی چیزیں سیکھنے کی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، فارسل الی نسائہ، سب سے پہلے آپ نے نہیں کیا جاؤ فلاں آدمی کے پاس جاؤ بہت مالدار ہے، یا ٹھیک ہے تمہارا نام لکھا دو تم تک پہنچ جائے گا، نہیں، فارسل الی نسائہ، آپ صلی اللہ، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی سے جڑے ہوئے کمرے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، اتنے چھوٹے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹ ہی رہتی تھی، اور آپ نماز پڑھتے تھے، جب آپ سجدہ کرنا چاہتے تھے میرے پاؤں پہ مار دیتے تھے، میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی اور سجدہ کرتی، آپ سجدہ کرتے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے کمرے آپ کے بنے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنے مسجد میں بیٹھے ہوں گے بہت ممکن ہے، آپ نے اپنے گھر پر آدمی بھیجا، وہ ایک دو تین جو بھی کمرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جا کر اس نے مانگا، فارسل الی نسائہ، یعنی اس آدمی کی بھوک مٹانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے کہاں بھیجا، بیت المال نہیں، اپنے گھر پہ بھیجا، کیونکہ نیکی کا موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضائع نہیں کرتے تھے، پہلے میں اگر موقع ہے تو میں کیوں نہیں، اور آپ لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بھی تھے، اس اعتبار سے بھی آپ پہل کرتے تھے بھلائیوں میں، تو آپ نے اپنی بیویوں کے یہاں بھیجا، اپنے گھروں پہ بھیجا، فلم یجد عندہن شیئا، جو آدمی گیا تھا کچھ لانے کے لیے, کچھ کھانے کے لیے, لے آؤ میرے گھر سے لاؤ, میرے گھر سے لاؤ. اب آدمی جو گیا وہ سارے گھروں پہ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے کمروں پر, اور اس کو وہاں کچھ بھی نہیں ملا, یعنی ان کے پاس بھی کھانے پینے کے لیے کچھ تھا نہیں. ایسا نہیں کہ بہت سٹاک ہے, مہینے بھر کا کچھ بھر کے رکھا ہے, نہیں, کچھ بھی نہیں. آج کے لیے بھی, ایک موقع کے لیے, ایک آدمی کے لیے بھی نہیں, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. بخاری کی روایت میں ہے, وَقُلْنَا مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَا. بخاری کی روایت میں کیا ہے, ان کا جواب کیا تھا گھروں سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا جواب کیا تھا, ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. آج سوچیے ہم لوگوں کے پاس کتنا کچھ نہیں ہے, کتنا سارا ہمارے پاس ہے, اور اس سب ہونے کے ساتھ ایک اور چیز ہمارے پاس ہے, وہ ہے شکایت. ہمارے پاس کیا ہے, سب ہے ہمارے پاس, لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے, وہ کیا ہے, شکایت. اس کو کتنا دیا اللہ نے, مجھ کو کم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں کیا ہے, انہوں نے جواب دیا ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں, ہمارے لیے بھی نہیں, نبی کے لیے بھی نہیں, کسی کے لیے بھی نہیں ہے. ما معنی الا الماء. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, الا رجل یضیفه هذه الليله يرحمه الله. جب آپ نے دیکھا میرے گھر پہ بھی ہے, تو آپ نے دیکھ, بھوک تو ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل آؤ, نہیں, اس کی بھوک کا کیا کریں گے, میرا موقع تو چلا گیا, اور نیت کے بدلے میں ثواب تو ملے گا اب, لیکن اس کی بھوک بھی تو مٹانا ہے. آپ نے صحابہ میں کہا کہ کون ہے ایسا آدمی جو اس آدمی کی آج رات مہمانی کرے, اس کو کھانا کون کھلائے گا, اس کو کون اپنا مہمان بنائے گا, یہ بھی نہیں کہ لا کے برتن میں ڈال دیا جا, اس کو لے جائے گا اپنے گھر میں عزت سے بٹھائے گا, کھلائے گا, یہ مہمان ہے, کھلانا بھی ہے, احترام اور اکرام بھی کرنا ہے. کون ہے آدمی جو اس شخص کی آج مہمانی کرے آج کی رات میں, اور آپ نے اس میں دعا دی, کیا, اللہ تعالی کی رحمت اس پر نازل ہو, اللہ اس پر رحم کرے. اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے. اب دعا دینے والا کون, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر اپنی رحمت نازل کرے, اللہ اس پر رحم کرے, جو بھی آدمی اس کو لے جائے گا اللہ کی رحمت اس کو ملے گی. اب ایک صاحب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, کہتے ہیں, فقام رجل من الانصار فقال انا یا رسول اللہ. آپ نے پوچھا کون کرے گا مہمانی, انصار میں سے ایک صحابی اسے کہا, اللہ کے رسول میں مہمانی کرتا ہوں آج ان کی. فذهب الى اهله فقال لامراته. اب وہ ان صاحب کو لے گئے, وہ صاحب اپنے گھر لے گئے, اور اپنی بیوی سے کیا کہا, کہا ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو یہ مہمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے. یعنی اگر آپ کے پاس کچھ ہوتا تو آج کس کا مہمان بنتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن چونکہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے موقع کس کی جھولی میں آیا ہے, ہمارا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے, لا تدخلیہ شیئا, دیکھو کوئی چیز ان سے روک کے مت رکھنا, یعنی جو بھی کھانے کی چیزیں ہیں اس سے سنبھال کے مت رکھنا, جو بھی اس کے سامنے لاؤ, کھانے کی جو بھی چیزیں ہیں اس کے سامنے, اس مہمان کے سامنے رکھ دو, سنبھال کے الگ سے کچھ مت رکھنا. اب وہ بھی اللہ کی بندی, انہوں نے کیا کہا, قالت واللہ ما عندي الا قوت الصبیہ. ان کی بیوی نے کیا کہا, اللہ کی قسم ہمارے پاس تو آلریڈی کچھ ہے ہی نہیں. ہاں ہے تو کیا ہے, بچوں کا کھانا ہے, تمہارے لیے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی شوہر سے کہہ رہی بیوی, ٹھیک ہے بات تو اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن اللہ کی قسم آپ کے لیے بھی کھانے کے لیے نہیں ہے, میرے لیے بھی کھانے کے لیے نہیں ہے, کھانے کی چیز اگر کچھ ہے ہمارے پاس تو صرف بچوں کے لیے ہے, بچوں کا کھانا ہے. قالت واللہ ما عندي الا قوت الصبیہ. قال فاذا اراد الصبیہ العشاء فنومیہم. وہ بھی بڑے جگر گردے والے لوگ تھے, صاحبی نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کیا کہا, بچے جب کھانا مانگے ان کو سلا دینا کسی طرح سے پہلا پسلا کے. وتعالی فاطفی السراج ونطوی بطوننا اللیلہ ففعلت. اور کہا دیکھو جہاں تک کہ بچوں کا معاملہ کھانا تو بچوں کا ہے، بچے کھانا مانگیں گے دینا مت، کیا کرنا ان کو کسی طرح سے پہلا مسلا کے سلا دینا ہے، اور آؤ مہمان کو کھانا کھلائیں گے اور کھلاتے وقت میں تم بڑھ کے کیا کرنا چراغ بجا دینا، چراغ بجا دینا. کیوں؟ مہمان کھائے گا اور ہم نہیں کھائیں گے. اور کیا کہا؟ وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ، ہم آج کی رات اپنے پیٹ ایسے ہی لپیٹ کے سو جائیں گے، یعنی خالی پیٹ ہم ایسے ہی کروٹ پر لیٹ جائیں گے، بھوکے ہم سو جائیں گے. وَفَعَلَتْ، اس صحابیہ نے، اس خاتون نے ایسا ہی کیا جیسا شوہر نے کیا، شوہر نے کہا تھا. بخاری کی روایت میں اس طرح سے ہے، اس کی تفصیل کیسا انہوں نے کیا کیا اس رات میں. بخاری کی حدیث میں ہے، کہتے ہیں فَحَيَّأَتْ طَعَامَهَا، بیوی نے جو بھی کھانا ان کے پاس تھا پروسا، مہمان کے سامنے رکھا. وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا، چراغ جلایا، رات ہوئی تھی چراغ جلایا. وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا، اور بچوں کو سلا دیا. ثم قامت كأنها تصلح سراجها، جب مہمان کے سامنے کھانا پروسا گیا، مہمان کھانے لگا اور جیسے کہ ان کا بھی کھانے کا موقع آیا، تو بیوی نے کیا کیا، چراغ جلانے کے بہانے اٹھی اور چراغ کو جلانے کی بجائے بجھا دیا. اس زمانے میں کیوں ٹیوب لائٹس اور بلبز وغیرہ تو تھے نہیں، چراغ تھا، اس کو صحیح کرنے کے بہانے اٹھی اور اس کو بجھا دیا. فجعل یریانیہ انہما یاکلان، مہمان کو یہی امپریشن دیتے رہے، مہمان یہ سمجھتا رہا اندھیرے میں، چلو جانے دو اب کہاں چراغ بلائیں کھائیے. اندھیرے میں مہمان، ہو سکتا ہے اس زمانے میں چاندنی وغیرہ کی وجہ سے تھوڑا سا اجالا ہو، اب اندھیرے میں مہمان کھاتا رہا اور یہ ایسا مہمان کو تاثر دیتے رہے ہم بھی تمہارے ساتھ کھا رہے ہیں، ورنہ آدمی سوچے گا آپ لوگ نہیں کھا رہے، آپ لوگ نہیں کھا رہے اور میں کھاؤں. وہ بھی آدمی غیرت والا تھا، جو صاحب گئے ہیں وہ بھی تو غیرت مند ہے کہ میں میرے میزبان بھوکے رہ جائے اور میں بچوں کا کھانا کھا جاؤں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں نہیں کھاؤں گا، بول دیتے. انہوں نے نہیں بتایا ان کو کہ ہم تم کو بچوں کا کھلا رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں بتایا ہم دونوں نہیں کھا رہے ہیں، ہم اپنا کھانا تم کو کھلا رہے ہیں. سب بھوکے، پوری فیملی بھوکا، باپ ماں بچے پورا گھر بھوکا ہے، اور مہمان ہیں. وہ مہمان کون ہے؟ ملینئر ہے کوئی؟ کروڑ پتی ہے کوئی؟ نہیں، وہ آدمی خود ایسا ہے کہ جس کے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس آدمی کے پاس اپنا کھانا نہیں، تبھی تو نبی کے پاس آئے، بہت بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو ایسے آدمی کو کھلا رہے ہیں، اپنے گھر میں لے جا کر رہے ہیں. اور فجعل یریانیہ انہما یاکلان، دونوں بیوی شوہر اپنے مہمان کو یہی تاثر دیتے رہے ہم بھی کھا رہے ہیں. اب یہ ہوا رات کا معاملہ. ثم غدا الرجل على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگلے دن جب صبح ہوئی تو یہ جو صاحب تھے میزبان جنہوں نے مہمان کو کھلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اب جا کے کہا ایسا ہوا اور میں نے دیکھا ایسا، کہ کچھ نہیں، چپ چاپ گئے بیٹھے. فقال، جاتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، لقد عجب الله عز وجل او ضحك من فلان وفلانا، اللہ تعالی کو رات میں فلاں اور فلاں، تم اور تمہاری بیوی، تم دونوں نے جو کچھ کیا اللہ کو بہت پسند آیا اور اللہ ہنسا اس پر، خوش ہو کر اللہ تعالی ہنسا اس کے اوپر جو تم نے کیا. فانزل الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، اور ان کی شان میں، دونوں بیوی شوہر ان کی شان میں اور ان جیسے لوگوں کی شان میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی. کیا آیت نازل کی؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود فاقے کی حالت ان پر کیوں نہ ہو، چاہے وہ پریشان حال خود ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے پر دوسروں کو پریفرنس دیتے ہیں، اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے دوسرے کی ضرورت دیکھ کر اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیوی شوہر کے لیے آیت نازل کی ہے. اس حدیث کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں حدیث نمبر 4879 پر اس کو روایت کیا ہے. اس حدیث سے آپ دیکھیے اس واقعے میں بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی اگر ایمان کی قوت اس کے اندر ہے، اس کو فیمس ہونے کا شوق نہیں ہے،
اس کو تو اتنا بھی نہیں چاہیے کہ سامنے والے کو معلوم ہو. آپ سوچیے اخلاص کی حد ہے، اخلاص کی حد ہے کہ کم سے کم آدمی کسی پر احسان کرتا ہے تو اس کو تو معلوم پڑتا ہے جس پہ احسان کیا جا رہا ہے. اور ایک آدمی کے پاس بہت ہے اور وہ احسان کر رہا ہے کسی پہ، اوکے اچھی بات ہے، لیکن کنڈیشن کیسی ہے؟ ایسا آدمی ہے بیوی شوہر دونوں کے لیے کھانے کے لیے نہیں، بچوں کا ہے، بچوں کا کھانا مہمان کو کھلا رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھو تم کو کھلا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کا کھلا رہے ہیں، یاد رکھنا زندگی میں کبھی موقع ہے تو ہم کو بھی تم مدد کرنا. نہیں، آج دنیا میں آدمی کسی پر احسان کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ آج تیرے پاس نہیں ہے نا، لیکن مجھ کو یاد رکھنا، کبھی مجھ کو ضرورت پڑے گی تب تو میرے کام آنا. یہ بھی نہیں چاہیے اتنے اخلاص کے ساتھ کہ اس کو معلوم بھی نہیں پڑے کہ ہم اس کے لیے کتنا سیکریفائس کر رہے ہیں، اس کے لیے کتنی قربانی ہم دے رہے ہیں، اس کو بھی نہیں معلوم ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ کون سی طاقت ہے؟ وہ ایک دعا ہے بس. کون اس آدمی کو اپنا مہمان بناتا ہے آج کی رات؟ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت عطا فرمائے. اللہ کی رحمت کے لیے یہ ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ ایمان کی وجہ سے. اندھیرا ہو اجالا ہو، ہم نے چراغ بجا دیا، اللہ کو تو معلوم ہے نا، یا چراغ جلا ہو اللہ کو کیسے معلوم پڑے گا؟ ہم کھلا رہے ہیں پھر رحمت کیسے آئے گی اللہ کی؟ نہیں. ایمان یہ قوت آدمی کو دیتا ہے، اجالا ہو یا اندھیرا ہو، دنیا جان رہی ہو نہیں جان رہی ہو، گاؤں دیہات کے اندر ہیں، رات کا وقت ہے، چراغ بھی بجا دیا، کسی کو مہمان کو بھی معلوم نہیں، کسی کو معلوم ہو نہ ہو اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے. یہ جو چیز ہے، یہ چیز ایمان کے بغیر آپ کہاں سے لائیں گے؟ ایمان کے بغیر یہ کردار کہاں سے آپ لائیں گے؟ تو ایمان اس طرح سے انسان کو اتنا اعلیٰ بنا دیتا ہے. آپ دیکھیے یہ پاور ہی ہے، دنیا کی چیزیں کسی کے پاس نہیں، پاور نہیں ہے، کیریکٹر سب سے بڑا پاور ہوتا ہے آدمی کا، انسان کا کردار اس کی قوت ہوتی ہے. اسی لیے دیکھیے جو آدمی صاف کردار اس کا ہو، ٹھوس بات اس کے پاس ہوتی ہے، وہ کسی کی خوشامد کرنا یا کسی کے آگے جھکنا یا اس طرح کی چیز اس میں نہیں ہوتی. صحابہ کے کیریکٹر آپ دیکھیے، وہ نرم دل تھے، احسان کرنے والے تھے، جھکنے کی جگہ اللہ کے لیے جھکتے تھے، اللہ کے لیے جھکتے تھے. لیکن ان کے اندر، ان کی بات میں، ان کی شخصیت میں ایک مضبوطی تھی. یہ مضبوطی پیسوں سے نہیں آتی ہے، یہ مضبوطی عہدے سے نہیں آتی ہے. یہ مضبوطی کب آتی ہے؟ یاد رکھیے اس کو، مضبوطی آدمی میں تب آتی ہے جب اس کو کچھ نہیں چاہیے. دنیا کا سب سے پاورفل آدمی وہ ہے جس کو کچھ نہیں چاہیے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا، اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا، اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا، اس کو کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ٹیررائز نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کو کچھ نہیں چاہیے. جس کی کہیں نہ کہیں ضرورت اٹکی ہوتی ہے وہ ڈرتا ہے، اور یہاں گڑبڑ ہو گئی ہے، مجھ کو یہاں پہ جھکنا پڑے گا کیونکہ میرا مسئلہ پھنسا ہوا ہے. جس کو کچھ نہیں چاہیے، جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اور پانے کی اس کو تمنا کسی سے نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے پاورفل اور سب سے ڈینجرس آدمی ہے. یہ سب سے پاورفل آدمی، اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا ہے. صحابہ میں یہ چیز تھی، ان کو انسانوں سے کچھ نہیں چاہیے تھا، ان کو اللہ سے چاہیے تھا. اپنی نیکیوں کو وہ بیچتے نہیں تھے. سب سے گھٹیا آدمی وہ ہے جو نیکی بیچے. کیسا؟ کسی کے ساتھ نیکی کریں اور چاہے کہ تم مجھ کو کچھ دو. نیکی کرے اللہ کے لیے، لیکن چاہے اس کے بدلے میں دنیا کی چیز، شہرت، مال اور دنیا کی ساری چیزیں. یہ آج دنیا کی سیاست اور دنیا کی چیزیں انسان کو سکھاتی ہیں. دین جب انسان کی زندگی میں آتا ہے، اس کو اعلیٰ بنا دیتا ہے، اس کو کوئی ریکگنائز کرے یا نہ کرے، وہ اندر فیل کرتا ہے وہ قوت اور وہ سکون جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے. تو ایک واقعہ ہم نے یہاں پر دیکھا کہ کس طرح سے اللہ سے پانے کی امید ایک انسان کو دوسرے انسان کا ہمدرد بناتی ہے جبکہ کچھ ملنے والا نہیں. سماج، اگر ہم کامیاب سماج بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے، کامیاب زندگی کے لیے، کامیاب سماج کے لیے، یہ بنیادی چیز ہے اللہ سے ملنے کی امید پر بھلائی کرنا. آخرت میں کامیابی اور آخرت میں بدلہ ہم کو چاہیے، اس امید کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرنا. تو یہ پہلی چیز ہم نے دیکھی. آئیے دوسری چیز، دوسرا جو آدمی کو برائی سے روکنے والی چیز، ظاہر بات ہے ایک تو یہ کہ بھلائی کرنا، لیکن انسان کے دل میں برائی کے جذبات بھی آتے ہیں. کبھی سماج بھی آدمی کو پریشرائز کرتا ہے، کبھی اس کی ضروریات ہوتی ہیں جو غلط کام کرنے پر اس کو آمادہ کرتی ہیں. اس کے ایموشنز بھی ہیں, ان ایموشنز کے نتیجے میں بھی غصہ, مثلا آدمی ایک آدمی طاقت والا دوسرے پر ظلم کرتا ہے, لالچ اور ظلم یا غصہ جس کو آپ کہیں, یہ دنیا کے لیے مصیبت ہے. اب ایک آدمی دنیا میں ہے, اگر اس کے پاس قوت ہے وہ اپنی قوت کمزور پر استعمال کر کے اس کو دباتا ہے, اس کو پریشرائز کرتا ہے, ٹیررائز کرتا ہے, اس کو پرسیکیوٹ کرتا ہے, اور یہ تاریخ میں ہمیشہ سے چلتا آیا ہے. کسی کے پاس پولیٹیکل پاور ہے, کسی کے پاس مال کا پاور ہے, کسی کے پاس کوئی اور پاور ہے, اور آج دنیا میں, ساری دنیا میں آپ دیکھیں گے ہر طاقت والا اپنی لاٹھی استعمال کر رہا ہے کسی نہ کسی کے خلاف. اب وہ صحیح ہے غلط ہے, مائٹ از رائٹ, قانون کیا ہے, مائٹ از رائٹ, جس کے پاس طاقت ہے وہ صحیح ہے, چاہے پھر سارے یو این مل کے کچھ بھی بولے, نہیں, اس کے پاس اگر فوج ہے, اس کے پاس اگر ہتھیار ہیں, وہ ڈال دیتا کسی کے بھی اوپر. بہت سارے ملک ہیں, آج دیکھیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, بڑی بڑی حکومتیں ہیں کیا کرتے ہیں, یہاں سے ان کو بھڑکائیں گے, ان کے اندر ملک کے اندر حالات بحران پیدا کریں گے, کرائسس پیدا کریں گے, پھر پیچھے کے ڈور سے گورنمنٹ کو کیا کہیں گے, آپ دیکھو آپ کے یہاں پہ سول وار ہو رہا ہے, ہمارے پاس ہتھیار ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں, چاہیے آپ کو کنسیشن کے ساتھ دیں گے, ان کو ہتھیار بیچو, چاہے وہ امریکہ ہو یا جو بھی ملک ہو. لیکن آپ دیکھیے ان کی پالیسی یہی ہے کہ کسی طرح سے ملک کے حالات بگاڑے جائیں, ایک فرقے کو دوسرے سے لڑایا جائے, یا ملک کے اندر حکومت کے خلاف بغاوت کے حالات پیدا کیے جائیں, پھر حکومت جس کے پاس واقعی طاقت ہوتی ہے اس کو امپاور کیا جائے, اس کو ہتھیار بیچے جائیں, تو اپنا بزنس بھی ہوا, وہ آپس میں بزی بھی ہیں, ہماری طرف دھیان ان کا کب آئے گا, جب اپنی سے دھیان ہٹے گا, آپس میں ان کو لڑاتے رہو, یہ آپس میں بزی رہیں گے, ہمارے بارے میں سوچیں گے نہیں. یہ ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے اور چل رہی ہے اور کامیابی سے چل رہی ہے, ہماری جہالت کی وجہ سے یا جو بھی مسائل ہے دنیا کی اس کی وجہ سے. تو طاقت جس کے پاس ہوتی ہے وہ طاقت استعمال کرتا ہے. اب اگر ایک آدمی مثال کے طور پر, جب اس کو ایک حکومت ہے, مثال کے طور پر بادشاہ ہے اور عوام ہے, ایک آدمی پر اگر ظلم ہوتا ہے وہ کس کے پاس جائے گا, جس کے پاس طاقت ہے, جو اس کا حق اس کو دلا سکتا ہے, بادشاہ کے پاس گیا. اب اگر مان لیجیے بادشاہ انصاف والا ہے تو وہ پکڑ کے بولے گا کیوں لیا اس کا, اس کی زمین اس کو واپس دو, ٹھیک ہے واپس دے دیا, اس کا کپڑے, اس کی گائے بیل جو بھی, اس کا اونٹ سواری واپس دو, اس کو پیسہ واپس چھینا اس کا دو, وہ ڈر کے اس کا پیسہ واپس دے گا, کیوں, بادشاہ بڑی پاور ہے, نہیں کیا جیل میں ڈالیں گے. تو ہمیشہ بگڑے ہوئے کچھ ایسے لوگ جو سمجھانے سے نہیں سدھرتے ہیں, طاقت سے ان کو سدھارنا پڑتا ہے, یہ ضرورت ہوتی ہے اور ضروری بھی ہے, اور دنیا کے سب لوگ اس کو مانتے ہیں, اسی لیے ہر ملک کے اندر اپنی فوج اور اپنی جیل اور اپنا قانون سب کچھ ہوتا ہے. اب اگر مان لیجئے کوئی جج ہے, کوئی بادشاہ ہے, کوئی گورنر ہے, کوئی پولیس ہے, اگر وہی کرپٹ ہو جائے, اگر اس کا اپنا معاملہ ہو گیا, وہ اس نے کسی کی چیز چھین لی, اب جو آدمی دیکھ رہا ہے یہی تو اصل ہے, یہی تو پاور ہے, اب میں اس کے خلاف اس کے پاس جا سکتا ہوں, اب اسی نے چھین لیا مجھ سے, گورنر نے مجھ سے چھین لیا, یا خدا نے چھین لیا, یا مجھ سے منسٹر پرائم منسٹر نے چھین لیا, اب میں جاؤں کس کے پاس. جب ایک انسان کے پاس قوت ہوتی ہے, اب قوت والا آدمی ہی کرپٹ ہو جائے, لوگ جائیں گے کس کے پاس. ایک آدمی اپنے سے اوپر کے پاور سے ڈر کے سدھرتا ہے, مجھ کو جاب سے نکال دیں گے, مجھ کو برطرف کر دیں گے, مجھ کو سزا دیں گے, مجھ کو جیل میں ڈالیں گے, فلاں چیز ہوگی. جب کوئی ڈر آدمی کے پاس نہیں ہو دنیا کے اعتبار سے, جب طاقت اس کے ہاتھ میں ہو, اب اس کو روکنے والی چیز کیا ہے. یہاں آخرت کی پکڑ کا عقیدہ انسان کے لیے ضروری محسوس ہوتا ہے, کہ دنیا کی حکومتیں, دنیا کے جیل, دنیا کی کورٹ, دنیا کی گورنمنٹ, دنیا کا قانون, اس کی ایک حد ہے. رشوت دے کے آدمی اپنا کام کرا لیتا ہے, کبھی جج کو خرید لیتا ہے, کبھی پولیس کو خرید لیتا ہے, کبھی منسٹروں کو بھی آگے کے الیکشن کے بارے میں بتا کے کچھ معاملات رفع دفع کر دیتا ہے, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, یہ اسکرین پر نہیں آتے ہیں, یہ اسکرین کے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. اب ایک آدمی جب اس کا حق اس سے چھینا جائے, اس پر ظلم ہو, وہ جائے کس کے پاس, اور وہ جو بگڑا ہوا آدمی جو کرپٹ ہے وہ ڈرے گا کس سے, وہ کہے گا قانون تو میں ہوں, قانون تو میں ہوں, میں کس سے ڈروں گا, میں کسی سے نہیں ڈرتا. ایسے آدمی کے لیے کیا حل ہے سماج کے لیے؟ اگر ایسے لوگ سماج میں ہو جائیں تو پھر سماج کا کیا ہوگا آپ جانتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. یہاں ضرورت پیش آتی ہے اس عقیدے کی کہ کوئی اگر میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے, میرے ہاتھ میں پاور ہے, لیکن اب بھی میں اللہ کے پاور سے باہر نہیں ہوں. اس کا پاور ہمیشہ ہے, وہ انصاف والا ہے, وہ مجھ کو چاہے تو ابھی بھی پکڑ سکتا ہے. اور اگر آج نہیں پکڑا, ظلم کر کے میں سمجھ رہا ہوں میں نے کیا, کسی نے نہیں پکڑا مجھ کو, تو مرنے کے بعد ایک زندگی ہے, اس زندگی کو آخرت کہتے ہیں. اور آخرت کی زندگی میں انسان کو اس کے گناہوں کے بدلے میں سزا ہونے والی ہے. اگر یہاں چھوٹ گیا وہاں نہیں چھوٹے گا. مالک یوم الدین, وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. آج نہیں تو کل قیامت کے دن تو پکڑا جائے گا. جب آدمی کو یہ یقین ہو جائے اللہ پکڑے گا, اور اگر آج نہیں تو قیامت میں تو کہیں نہیں گیا, وہاں تو پکڑا ہی جانے والا ہوں. جب یہ ڈر ہو کہ اس گناہ کی سزا یقیناً ملے گی, فرار ممکن نہیں, نو اسکیپ, اس سے بچ نہیں سکتا ہوں. جب یہ ذہن میں آدمی کے آ جائے تب آدمی ہاتھ میں طاقت ہونے کے باوجود بھی ظلم نہیں کرتا ہے, تب جا کے سماج میں عدل و انصاف قائم ہوتا ہے. اس کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں. ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے ابو مسعود البدری. ایسے کئی واقعہ ہے لیکن ایک واقعہ بطور مثال میں ذکر کر رہا ہوں ان کے بارے میں. ابو مسعود البدری صحابی ہیں, بدری کی جنگ میں شریک ہوئے ہیں. کہتے ہیں, خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں, کہتے کنت اضرب غلاما لی بالسوط, میں چابک سے اپنے ایک غلام کی پٹائی کر رہا تھا. صحابہ ایسے نہیں تھے کہ کسی پہ ظلم کریں, اس نے کچھ نہ کچھ غلطی کی ہوگی. تو کہتے ہیں کہ میں اس کی پٹائی کر رہا تھا, غلطی کسی نہ کسی غلطی کے اوپر, اپنے غلام کی. اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے, آج نہیں ہے. فسمعت صوتا من خلفی, تو میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی. کیا آواز سنی؟ اعلم ابا مسعود, اے ابو مسعود اچھی طرح جان لو, اے ابو مسعود اچھی طرح جان لو, اعلم ابا مسعود. کہتے ہیں فلم افہم الصوت من الغضب, کہتے ہیں کہ میرا اتنا غصے میں میں تھا کہ میرا ذہن اس آواز کی طرف اور جو بات کی میں اس طرف اتنا دھیان نہیں دیا, اور میں سمجھ نہیں پایا کہ واقعی کیا کون بول رہا ہے. اے ابو مسعود جان لو, کیا مطلب اس کا؟ تو میرا ذہن پورا اس میں, میں انوالو ہوں, بالکل بزی ہوں, پٹائی کر رہا ہوں غلام کی, اور میرا ذہن پورا ادھر تھا, اب پیچھے سے آواز آ رہی سنتا رہا ہوں, لیکن پوری طرح سے اس کو میں سمجھ نہیں پایا غصے کی وجہ سے کہ واقعی کیا بولا جا رہا ہے. کہتے ہیں قال فلما دنا مني اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, جب وہ آواز مجھ سے قریب آئی, بولنے والا مجھ سے قریب آیا, تو میں نے دیکھا تو بولنے والا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ فَإِذَا هُوَ يَقُولُ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اعلم ابا مسعود, اعلم ابا مسعود, اے ابو مسعود اچھی طرح جان لو, اے ابو مسعود اچھی طرح سے جان لو اس بات کو. کیا بات ہے؟ قال فَأَلْقَيْتُ الصَّوْتَ مِنْ يَدِي, کہتے جب میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو تو صحابہ ادب کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, میرے ہاتھ میں جو چابک ہنٹر یا جو بھی مارنے کی چیز تھی میں نے پھینک دیا اس کو نیچے, نیچے ڈال دیا اس کو. کچھ تو گڑبڑ ہو رہی ہے, تبھی تو وارننگ آ رہی ہے, تین تین بار ہو گئی ہے. اے مسعود جان لو, ڈال دیا میں نے نیچے. فقال اعلم ابا مسعود, اللہ کے نبی جب قریب ہوئے تو آپ نے کہا اے ابو مسعود اچھی طرح سے اس بات کو جان لو, ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام, جتنا تم اس غلام پر قدرت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ تم پر اس سے بھی زیادہ قدرت رکھتا ہے. یہ تمہارے رحم و کرم پر ہے, کدھر بھی مارو گے تو کچھ نہیں کر سکتا, بھاگ نہیں سکتا. اس زمانے میں غلام بھاگ نہیں سکتا تھا, اب بھاگ کے پکڑ کے لائیں گے تو پھر گیا ہوگا ہم سے. اب یہ پٹائی کر رہے ہیں, یعنی اس کے سر پہ مارنا چاہے سر پہ ماریں گے, پاؤں پہ مارنا چاہے, کہیں ان کے ہاتھ میں ہوا, کہیں جا نہیں سکتا ہے, وہ بیٹھ کھڑا ہے سامنے. جتنا تم اس غلام پر قدرت رکھتے ہو کہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک تم کرو, اللہ تعالی تم پر اس سے بھی زیادہ قدرت رکھتا ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، جتنا تمہاری پر قدرت ہے اس سے زیادہ اللہ کی تمہارے اوپر قدرت ہے۔ اور اس نے غلطی کی ہے نا، آدمی بول سکتا ہے غلطی کی تبھی تو مار رہا ہوں میں، اچھی بات ہے غلطی کی ہے، تو غلطی نہیں کرتا کیا؟ یعنی اس نے تیرے حق میں غلطی کی ہے، تمہارا کوئی حکم توڑا، تمہاری کوئی بات نہیں مانی، ایسا کرنے کہا ویسا منع کیا تھا کر دیا، ٹھیک ہے یہ تمہارا غلام ہے، تم اس کے مالک ہو، تو یہ ریلیشن تمہارا اللہ سے بھی تو ہے نا، یہ تمہارا غلام ہے لیکن تم بھی تو کسی کے غلام ہو، تم ایک غلطی پر اس کو سزا دے رہے ہو، اگر اللہ ایسا کرنے لگے تو، تمہاری غلطیوں پر تم کو سزا دینے لگے تو، تم سے بھی تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہوں گی جس پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹتا ہے، اس کو نہیں سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم پر زیادہ قادر ہے جتنے تم اس غلام پر قادر ہو۔ یہ جو بات سنی انہوں نے، دیکھیے بات کی قوت کتنی ہوتی ہے، ایک جملہ بس، جتنا تم اس پر قادر ہو اس سے زیادہ اللہ تم پر قادر ہے، بس، زیادہ بہت بڑا لمبا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلوں میں اگر سننے اور قبول کرنے کا مزاج ہو، ایک جملہ بھی انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وہ صحابہ تھے، ان کو زیادہ بولنا نہیں پڑتا تھا، پہلے سے دل کی زمین زرخیز تھی، ایک بار بارش ہو گئی تو فصل اگ جاتی تھی، پتھر دل آدمی، بارش برستی برستی کچھ اگتا نہیں اس کے اوپر۔ تو قال فقلت، تو کہتے میں نے کہا، لا اضرب مملوکا بعده ابدا، اثر کیا ہوا اس پر؟ یہ نہیں کہا آج کے بعد اس غلام کو کبھی نہیں ماروں گا کیونکہ اسپیشل کیس لگتا ہے، نہیں، نصیحت ایک غلام کے بارے میں نہیں، زندگی بھر کے لیے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوچ دے دی کہ تیری قدرت دوسروں پر، کمزور پر جتنی ہے، تو بھی تو اللہ کے آگے کمزور ہے، تو لوگوں کو سزا دیتا ہے، تو لوگوں کو غلطی پر مارتا ہے، اللہ تعالیٰ تیری غلطی پہ تجھ کو اگر سزا دینے پر آئے تو کیا کر سکتا ہے، اللہ تجھ پر زیادہ قادر ہے۔ ایک ذہن دے دیا، کیا کہا، جواب کیا نکلا، اللہ کے رسول اس کے بعد زندگی میں کسی غلام کو نہیں ماروں گا، ایک کو نہیں، یا آج کے دن کینسل مارنا نہیں، بلکہ زندگی بھر کے لیے ایک نصیحت زندگی بھر کی تبدیلی لا سکتی ہے، جب دل میں نصیحت لینے کا مزاج ہو۔ اور یہ طاقت کون سی ہے؟ یہ کہا تو اس کو جیل میں ڈال دوں گا، دیکھیں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تجھ کو ہم جیل میں ڈال دیں گے، نہیں، تیرے اوپر کچھ اور سزا ہوگی، نہیں، کہا کہ اللہ تیرے اوپر قادر، اللہ کا عقیدہ، اللہ کی پکڑ کا ڈر جب انسان کے دل میں بیٹھ جائے، اس انسان کی زندگی میں تبدیلی آنا واجبی ہے۔ یہ زندگی سدھارنے میں عقیدے کا دخل ہے، ایمان کا دخل ہے، ایمان ایک انسان کو اچھا انسان بناتا ہے، یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے کہ ایک انسان مفاد پرستی سے اوپر اٹھ کے بھلائی کرے، اس کو یاد رکھیے۔ اب دنیا میں عموماً انسان مفاد پرست ہوتا ہے، میرا فائدہ کیا ہے، میرا فائدہ کیا ہے، میرا فائدہ کیا ہے، مجھ کو کیا ملے گا۔ بھلائی کرنے میں مفاد پرستی سے اوپر اٹھ کے آدمی بھلائی کرنے والا بنے، اور غلطی کرنے کے سلسلے میں ظلم و زیادتی کے اعتبار سے ایک انسان قانون سے اٹھ کے اللہ سے ڈرنے لگے، بھائی قانون جہاں تک قانون دیکھ رہا ہے تو پکڑے جائیں گے، قانون نہیں دیکھ رہا تو، جنگل میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو، ظلم کرے گا آدمی اس کے اوپر، کوئی آدمی پکڑ نہیں سکتا ہے، آدمی ظلم کرے گا، لیکن اس سے اوپر اٹھ کے آدمی سوچنے لگے مجھ کو دنیا میں کوئی پکڑ نہیں سکتا، میں جان رہا ہوں، لیکن مجھ کو ڈر دنیا والوں کا نہیں ہے، مجھ کو ڈر کس کا ہے، اللہ کا ہے، دنیا کے سارے قانونوں سے، سارے لوپ ہولز مجھ کو معلوم ہیں، ساری لیگیلٹیز میں جانتا ہوں، اس سے میں کسی بھی اعتبار سے فرار اختیار کر سکتا ہوں، لیکن اللہ سے فرار نہیں کر سکتا، میں آخرت سے بھاگ کے کہیں اور نہیں جا سکتا، مجھ کو اصل ڈر اللہ اور آخرت کا ہے کہ کہیں آخرت میں اللہ مجھ کو نہ پکڑے، تو چاہے سارے قانون میری موافقت میں ہوں، چاہے سارے منتری مجھ کو بول رہے ہیں آپ کرو ہم ہیں کچھ نہیں ہوتا، تب بھی میں نہیں کروں گا، یہ انسان میں بنے گا۔ تو اچھا انسان بننے کے لیے بنیادی چیز ایمان ہے، اس لیے کہ جہاں فوائد ختم ہو جاتے ہیں وہاں بھی ایمان بھلائی کرواتا ہے، جہاں قارون کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں بھی ایمان آدمی کو پابند رکھتا ہے. اس کو یاد رکھیے, جہاں دنیاوی فوائد کا سلسلہ, ریٹرنز کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, کچھ ملنے والا نہیں, وہاں بھی ایمان بھلائی کرواتا ہے. اور جہاں قانون کی پکڑ اور پہنچ ختم ہو جاتی ہے, کوئی پکڑنے والا نہیں, وہاں بھی ایمان ظلم سے اور برائیوں سے رکواتا ہے. تو ایمان کا ہاتھ یا ایمان کا پاور یا ایمان کی پہنچ زیادہ بڑی ہے قانون اور فائدے سے. ایمان آدمی کے دل پر حکومت کرتا ہے, اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی قانون یا کوئی دنیا کی چیز پہنچ سکتی نہیں. آپ بتائیے کسی کو بندوق لے کے بولیں دل میں ایسا مانو, اس کو کیا معلوم پڑے گا کیا مان رہا ہو. اللہ نے دل کو بہت سنبھال کے رکھا, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, ورنہ کوئی بھی آدمی آتا کہتا ایمان اس کا ڈیلیٹ کرو, نیا ایمان ڈالو اس کو. ہمارا سافٹ ویئر چینج نہیں کر سکتے. اللہ تعالی نے ہمارے دل کو کسی اور کے بس میں نہیں رکھا, بہت بڑا احسان اللہ رب العالمین کا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت مل کے بھی, ساری دنیا مل کے نیوکلیئر ویپن اس کے سر پہ رکھ کے بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اس کا ایمان بدل نہیں سکتا دنیا. اندر دل پر صرف آدمی کا قبضہ اور اس کا زور چلتا ہے, باہر کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی ہے. تو یہ ایمان کی طاقت ہے, اور ایمان جب دل کے اندر جڑیں پکڑتا ہے تو پھر ایک پھلدار پیڑ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور لوگوں کو پھل دیتا ہے. لیکن دل میں ایمان پختہ ہونا چاہیے. اگر ایمان نہیں تو پھر آدمی وقتی طور پر بھلائیاں کرتا ہے لیکن واقعی اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. وہ کائی کی طرح ہوتا ہے جو پتھر پر پانی کی وجہ سے جم جاتی ہے, اس میں جماؤ نہیں ہوتا ہے. لیکن جب ایمان دل میں جم جاتا ہے تو انسان کے کردار میں تبدیلی لاتا ہے. واقعی وہ ایمان ایمان نہیں ہے جو انسان کے کیریکٹر میں چینج نہیں لائے, ایمان وہ ہے جو آدمی کو بدل دے. جو ایمان آدمی کو بدلا نہیں, آدمی کو سوچنا چاہیے یہ ایمان صحیح ہے کہ نہیں ہے. جو آدمی کی سوچ نہ بدلے, اس کی زبان نہ بدلے, اس کی زندگی نہ بدلے, وہ ایمان کیسا ایمان کیوں کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ ایسا ہے جیسا بس ایک چیز ہے اس کے دل میں, بس رکھ دی ہے اس نے کونے میں, بیٹھے رہو سٹور روم میں ہے وہ. جیسے آدمی اپنے گھر میں ایک کمرہ ہوتا ہے اس میں ساری غیر ضروری چیزیں لا کے رکھتا ہے, یہ کبھی کام آنے والا نہیں, رہنے دے گا, کبھی تو بھی کام آئے گا. لیکن ڈرائنگ روم اس کا, بیڈ روم اس کا, کچن, کام کی چیزیں سب وہاں پہ, جو کام میں نہیں آنے والی اوپر ڈالتا. کیا ایمان بھی ہماری زندگیوں میں ایسا ہے, یا وہ ایمان ایسا ہے کہ جس کے نور میں ہمارا پورا گھر, دل کی دنیا جگمگا رہی ہے, ایسا ہے؟ یا پھر ایسا ہے جو کونے میں چپ چاپ ایمان بیٹھا ہے, کبھی کبھی چلاتا ہے لیکن دل سنتا نہیں اس کا, نہیں نہیں چپ رہے تو. ایسا ہمارا ایمان ہے کہ ہم برائی کرنے جائیں بولتا ارے مت کر, لیکن اس کی آواز اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ یہ سنتا نہیں, چپ خاموش ہو جائے. بھلائی کا وقت نیکی کا آتا ہے, ارے چل نماز کو چل, ارے چپ سونا ہے مجھ کو, میچ چل رہی ہے, میٹنگ ہے, فلانی چیز ہے, فلانی چیز ہے. تو ایمان اگر کمزور اتنا ہے کہ جو دل پر قبضہ اس کا نہیں ہوا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیسا مسلمان ہے؟ ایمان واقعی وہ ہے کہ جو پورے دل پر چھایا ہوا ہو. اگر ایسا ہوتا ہے تو انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھتا فرمائے, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید اور چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے, جس میں اللہ کے رسول, اب یہ ہوا ایمان, اب وہ عمل صالح کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ہمارے لیے پریکٹیکل گائیڈ ہیں, اسوہ نمونہ ہیں, اور پھر زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کیا اصول اسلام دنیوی اعتبار سے دیتا ہے, ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم کی تفصیل دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.